الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو الطريد البعيد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سید العرب والعجم سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسلنا صلی اللہ تعالی علیہ و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتها الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهدي لولا أن هدانا الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورہ عراف کا درس جمعۃ المبارکہ کے اس درس قرآن میں ایک تسلسل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا تھا، اور گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں ہم نے آپ کی خدمت میں آیت نمبر 42 تک کا ایک خلاصہ اور اس سے متعلق مختصر سی شرعی بحث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے جو ذکر فرمایا آیت نمبر 42 تک، ذکر چل رہا تھا مومنین کے لیے ان کے وصال کے وقت، ان کے انتقال کے وقت آسمان کے دروازوں کا کھل جانا اور وہاں سے رحمتوں کا نزول ہونا، اور اس کے بعد ان کے لیے اللہ رب العالمین کی جناب سے جنت اپنے فضل سے عطا کرنا، اور کافر کے لیے دائمی طور پر جنت کا دخول، اس کی ممانعت اور اس کے محال ہونے پر، کہ فرمایا کہ کافر کے لیے نہ مرتے وقت آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ اس پر رحمت کا نزول ہوگا، اور نہ ہی کافر جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس کی مثال ایک محال پر پیش کی کہ حتی یلی جل جمل فی سم الخیاط، جس طرح کے سوئی کے ناکے کے اندر سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح کافر بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے ان کے عذاب کی تفصیل بیان کی ہے، اور پھر ساتھ ہی میں آیت نمبر 42 کے اندر مومنین کے لیے بیان کیا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، اور اللہ رب العالمین نے جو احکام ان پر رکھے ہیں، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ نے جس کو جس احکام کا پابند کیا ہے، مکلف کیا ہے، تو وہ تکلیف مالا یطاق نہیں ہے۔ انسان اس کی طاقت رکھتا تھا، اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان تھا، سہل تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے وہ احکام اس کے اوپر رکھے ہیں۔ شریعت کی تعلیم مشکل نہیں ہے، شریعت کی تعلیم ہماری طاقت، ہماری کیفیت ہماری بساط سے باہر نہیں ہے، اگر یہ ہماری مزاج، ہماری طاقت، ہماری کیفیت، ہماری قوت اور ہماری فکر سے باہر ہوتی تو اللہ رب العالمین اس کا مکلف کبھی ہمیں نہ بناتا، جس کو کہا جاتا ہے تکلیف ما لا یطاق باطل ہے، گزشتہ درس قرآن میں نے اس کی وضاحت کی تھی۔ اب نماز ہو، روزہ ہو، جہاد ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ جتنی عبادات جو فرض کی گئی ہیں، حقوق اللہ کے ضمن میں جتنی باتیں کی گئی، حقوق العباد کے دائرے کے اندر جتنی باتیں کی گئیں، یہ تمام انسان کی طاقت اور بساط کے اندر ہے، اور یہ بہت آسانی سے انسان کر سکتا ہے۔ جس طرح پانی آسانی سے پی لیتا ہے، بات آسانی سے کر لیتا ہے، کسی کو دیکھنے کے لیے آسانی سے نظریں اٹھاتا ہے تو نظر آ جاتا ہے، تو جس طرح آسانی سے تمام امور انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ عقائد و نظریات اور اعمال بھی ایسے ہیں کہ جس کے لیے کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خارجی کسی طاقت کے استعمال کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ آسان ہے، انسان آرام سے کر سکتا ہے، یہ اللہ فرماتا ہے، اور یقیناً یہ حق بھی ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی کو مگر جتنی اس کے اندر طاقت ہے، اور اولئک اصحاب الجنہ جو اس تمام باتوں پر مامور ہے وہ اصحاب جنت ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ اب آگے ایک وضاحت جنتیوں کی جا رہی ہے، جنتیوں کی ایک عظمت کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے پارسا اور متقی حضرات چند غلط فہمیوں کی بنا پر ان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ اولیاء کرام کو دیکھیں، حضرات صحابہ کرام کو دیکھیں، اس کے بعد دیگر صوفیہ کی جماعت کو دیکھیں، تو بظاہر جو اختلاف کی بنیاد بن جاتی ہے، تو وہ ایک غلط فہمیوں کی بنا پر جو تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے متعلق کدورت اور ملال پیدا ہو جاتا ہے، ملتے نہیں، ملاقات نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، کیونکہ یہ مخالفت دراصل کوئی باہمی رنجش نہیں ہوتی ہے، ایک نیک نیتی پر ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے اندر دین کا غلبہ ہونے کی بنا پر، یعنی دو قسم کے حضرات ہیں، ہمارا اگر کسی سے بغض ہوتا ہے تو ہمارے نفس کا اس میں دخل ہوتا ہے، ہماری اپنی انا ہوتی ہے، اور اصلاف اور جنتیوں کو جو ذکر آگے آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 43 کے اندر، کہ اہل ایمان اور بالخصوص وہ متقی حضرات جب ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ انا کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، ذاتی رنجش نہیں ہوتی ہے، وہ سراسر نیک نیتی پر مبنی بات ہوتی ہے، جس طرح کہ آپ دیکھیں سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کا اختلاف، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب وہ ذاتی رنجش تھی، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ذاتی انا اور عداوت تھی، بات کیا تھی؟ قتل عثمان، سیدنا عثمان غنی کی شہادت پر قصاص کا مسئلہ تھا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم کا اجتہاد یہ تھا کہ جب ملک میں امن ہو جائے گا تو پھر قصاص لے لیا جائے گا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا امیر معاویہ کا موقف یہ تھا کہ آپ فی الفور قصاص لیں، تو آپ دیکھیں یہ بظاہر رنجشیں پیدا ہوئیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر ایک طرف تھے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، اور ایک طرف جو ہے وہ حضرت مولا علی تھے اور آپ کے رفقا تھے، باہم جنگ صفین بھی ہوئی، ایک جنگ بھی ہوئی، تو قرآن اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تمہارے جھگڑے، تمہاری لڑائیاں، تمہارے اختلاف ذاتی انعد اور ذاتی رنجشوں کی بنا پر ہوتے ہیں، ان کے اختلافات نیک نیتیوں پر ہوتے ہیں، اور اختلاف کا نہ ہونا، ایک اختلاف کا نہ ہونا یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، ہاں فرق یہ ہے کہ ان کی نیتیں نیک ہوتی ہیں تو اختلاف بھی کسی حق بات پر ہوتا ہے، تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک طرف ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہے، اب مسئلہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کا قصاص لینا ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی قصاص کی بات کر رہے ہیں، حضرت علی جو کہہ رہے ہیں وہ بھی قصاص ہی کو مان رہے ہیں کہ قصاص لینا ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں جی قصاص لینا ہے، لیکن ملکی صورت حال پر اجتہاد ہو رہا ہے، اور ملکی صورت حال پر حضرت مولا علی کا موقف یہ ہے کہ جب امن طاری ہو جائے گا، امن قائم ہو جائے گا، اور یہ خارجی بدبخت جو ہر جگہ پر لوگوں پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، جس طرح کہ آج کل کی ایک فضا بن گئی ہے، تو اس دور میں بھی حضرت علی کے دور میں بس یہ لوگوں کو ذبح کرنا، مارنا، قتل کرنا، صحابہ کو ذبح کرنا، یہ ساری روایتیں تاریخ کے اندر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے میں ان خارجیوں پر جو یہ اسلام کا نام لے کر صحابہ کو مار رہے ہیں، اسلام کا نام لے کر نیک لوگوں کو مار رہے ہیں، پہلے میں ان پر کنٹرول کر لوں اور ملک کے نظام کو درست کر لوں، تو پھر حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑوں گا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کہتی ہے کہ نہیں، کچھ بھی ہو آپ ابھی قصاص دیجیے، تو ایک اجتہادی غلطی، ایک اجتہادی فکر تھی، حضرت علی کا اجتہاد یہ تھا، ان حضرات کا اجتہاد یہ تھا، تو اس میں سراسر دین کی بالادستی اور نیک نیتی تھی، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ بعض دفعہ غلط فہمیوں کی بنا پر
اور مراد و مدعا پر نہ پہنچنے کی بنا پر اگر متقیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، ذاتی رنجشیں تو جہنم کا سبب ہے، لیکن نیک نیتوں کی بنا پر اگر کوئی کشیدہ اور دل گویا کشیدگی پیدا ہو جائے اور دل میں کدورت اور ملال آ جائے تو رب کریم فرماتا ہے کہ یہ قابل گرفت نہیں، اس لیے کہ یہ ہماری محبت میں ہی ہو رہی ہے، ہمارے دین کو سنوارنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اس لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میرا سامنا جس دن حضرت امیر معاویہ سے ہو گیا تو تم جتنی باتیں کرتے ہو نا میرے سامنے، یہ دھری کے دھری رہ جائے گی اور ہماری صلح ہو جائے گی۔ اور یہ بعض خارجیوں نے اور شیعوں نے یہ ظلم کیا کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف یہ بات مشہور کی کہ حضرت معاویہ ممبر پر بیٹھ کر حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، معاذ اللہ۔ تو یہ سراسر غلط باتیں شامیوں نے اور کوفیوں نے اس کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عام مسلمان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل کو دیکھ کر کے، حضرت علی سے محبت کرنا ایمان ہے، ان سے بغض رکھنا نفاق ہے، تو یہ تو حضور کی صحبت میں بیٹھ کر سیدنا امیر معاویہ کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ایک صحابی رسول، حضور کی تربیت پانے والا شخص اور جس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام راضی ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، وہ بعد میں اس قسم کی حرکتیں کریں؟ یہ ساری تصور کے خلاف تھی، لیکن قرآن مجید ان کے متعلق بھی باتیں کرتا ہے۔ اور یہ اختلاف میں نے اس لیے ذکر کیا کہ آپ درس قرآن سن رہے ہیں، آپ کے علمی معیار ہے، اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی خارجی اعتراض بتا کر آپ کے دل سے صحابہ کی محبت نکالے، تو ہم چاہتے ہیں جو حق مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں جی درس قرآن پیش کیجیے، آپ اس بات کو کیوں ذکر کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ قرآن پر ظلم کرتے ہیں، اس لیے قرآن کو موجودہ تاریخ پہ بیان کریں آپ، اور موجودہ کرنٹ ایشوز پر بیان کریں آپ جس کا قرآن درس دیتا ہے۔ تو لہذا صحابہ سے متعلق، سیدنا امیر معاویہ سے متعلق اور سیدنا علی سے متعلق لوگوں کو سخت غلط فہمیاں، میں نے اس پر تفصیلی خطابات کیے ہیں، آپ ہماری تقریر حضرت امیر معاویہ پر دیکھ سکتے ہیں، اس کے جوابات الحمدللہ ہم نے دیے ہیں۔ لیکن یہاں پر قرآن یہ کہتا ہے کہ جن متقیوں کا باہم اختلاف چل پڑتا ہے، اور وہ اختلاف ہوتا ہے دین کی بالادستی کے لیے، وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح دین کا کام بہتر ہوگا، یہ چاہتے ہیں دین کا کام اس طرح بہتر ہوگا، دونوں دین ہی کی بھلائی چاہتے ہیں، اپنا وجود نہیں چاہتے، ان کے اپنے نفس کا کوئی دخل نہیں ہوتا، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ، ان کی اپنی انا کا کوئی دخل نہیں ہوتا، لیکن اس بظاہر اختلاف کی بنا پر رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ملال پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اسی صورت میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ایسا نہیں، وہ ہمارے لیے تھا، ہمارے دین کی سربلندی کے لیے تھا۔ تو قرآن کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، تو جب یہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو جنت میں جانے سے پہلے ہم ان کے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے کدورتیں نکال دیں گے۔ یہ سورہ آراف میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم ان کے دلوں سے کدورتیں نکال دیں گے اور ان کے دلوں کو صاف کر دیں گے، تجری من تحت الانہار، اور ان کو ان جنت میں داخل کر دیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یا سیدنا علی کا ایک قول پیش کرتا ہوں، سیدنا علی نے جب یہ آیت پڑھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضرت زبیر بن عوام کی شہادت کے بعد۔ اس میں تیسرا ایک گروہ بیچ میں تھا یہودیوں کا جو صحابہ کو لڑوا رہا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت امیر معاویہ، یہ ایک جیسا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کا اختلاف آپ دیکھتے ہیں، تو اختلاف کفر و شرک پر تو نہیں ہے، یہ تو ایک اجتہادی کیفیت ہے، وہ حضرات اس کو مانتے ہیں، وہ حضرات اس کو مانتے ہیں۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ذاتی رنجشیں، یعنی ذاتی رنجشیں سے مراد یعنی کہ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے ایک ملال بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور بظاہر بیت حاضری کی فضا بھی بن جاتی ہے، جس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ علامہ تفسانی علیہ رحمت اور علامہ میر شریف الدین جرجانی علیہ رحمت دونوں ہمارے بزرگ ہیں اور دونوں کا مناظرہ ہوا ہے۔ اور میں حال کی بات کروں کہ انسان چاند پر جا سکتا کہ نہیں جا سکتا، اس میں علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب، ان دونوں کا باقاعدہ مباحثہ دارالعلوم جریہ کے اندر ہوا ہے۔ تو مناظرہ جو ہوتا ہے یہ اہل حق کا طریقہ ہے، کیونکہ مناظرے کی تاریخ یہ ہے کہ دو فریق کسی ایک مسئلے کی درستگی کی طرف غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ جو بد مذہبوں کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے یہ مناظرہ نہیں ہے، مجادلہ ہے، اس لیے کہ یہاں پر حق تک پہنچنے کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ مناظرہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو مناظرہ رشیدیہ کی تعریف ہے، مناظرہ رشیدیہ میں تعریف کی گئی مناظرے کی، کہ دو فریقین کا کسی ایک مسئلے کی صوابدید تک پہنچنے کے لیے بحث کرنا، اور یہاں پر تو جو دو فریق بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کا ثواب اور حق کی طرف پہنچنا نہیں ہوتا، تو یہ مناظرہ نہیں مجادلہ ہوتا ہے۔ ہاں اہل حق جب کسی مسئلے کو ثابت کر رہے ہو، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے کہا اختلاف ہو گیا، جس طرح کہ آج ہو رہا ہے کہ الکحل آمیز دوائیوں سے علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، موجودہ سینٹ جو ہے اس کے اندر الکحل کی آمیزش ہے، یہ حرام کے زمرے میں آئے گا، خمر کے زمرے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، لاؤڈ اسپیکر پر نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے، تصویر کشی پر اختلاف ہے کہ جناب تصویر کشی جو کیمرے سے کی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، جو باقاعدہ مووی سے بنائی جاتی ہے جس کے اندر ریز ہوتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ علماء کے درمیان اختلافی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کو حرام قرار دے رہے ہیں ان کی بھی ذات کا دخل نہیں ہے، اور جو اس کو جائز قرار دے رہے ہیں ان کی بھی ذات کا دخل نہیں ہے، صرف ایک شرعی مسئلے کو واضح کرنا ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید، آپ سمجھ رہے ہیں، میں نیچے آ کر اس مثال کو اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ صحابہ کے مسئلے کو آپ سمجھیں، صحابہ کے اس مسئلے کو سمجھیں۔ تو سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا عائشہ، یہ ایک طرف ہیں، سیدنا علی ایک طرف ہیں، ان کا باہم جو مسئلہ تھا وہ بھی یہی اجتہادی مسئلہ تھا۔ ان میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس میں غلطی پر کسی کو نہیں کہا جا سکتا، ہاں ادب کے طور پر حق پر ایک کو کہا جا سکتا ہے، اور اہل سنت کا یہ نظریہ کہ اس میں اجتہاد حق حضرت علی کا تھا، حضرت علی کا تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ساری بات پتا چلی کہ معاملہ یہ تھا، تو آپ اپنی عمر کے آخری عرصے تک روتی رہتی تھی کہ کاش مجھے یہ حقیقت پتا چل جاتی تو میں علی کے مقابلے پر کبھی نہ آتی۔ اور حضرت عائشہ مقابلے پر بھی نہیں آئی ہیں، حضرت عائشہ تو حج کرنے تشریف لائی تھی۔ یہ بھی میں اہل تشریح کے حضرات کے اعتراض کے یہاں پر جواب دے دوں، جو موضوع چل پڑا ہے، کہیں آپ کے ذہنوں میں یہ اختلاف نہ ہو کہ عورتیں جہاد کے لیے کیسی آ گئی۔ اللہ نے تو ازواج مطہرات کو سورہ احزاب میں فرمایا کہ وہ گھروں کے اندر رہیں، باہر نہ رہیں، تو یہ کیوں آ گئی باہر؟ تو حضرت عائشہ جنگ کے لیے نہیں آئی، معاذ اللہ، یہ تاریخ کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حج کے لیے تشریف لائی تھی، اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے مکہ حج کے لیے آئی ہیں، تو مکہ کے اندر سیدنا امیر معاویہ اور دیگر لوگوں نے ملاقات کر کے کہا کہ حضرت علی جو ہے کہ اس وقت خلیفہ بن چکے ہیں، اور قصاص عثمان کا مسئلہ اسی طرح دھرا کے دھرا رہا ہے، اب ان کی ملاقات حضرت علی سے نہیں ہو رہی اور بیچ کے بندے ملنے نہیں دے رہے، تو یہ غلط فہمیاں دونوں طرف سے پیدا ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ دیکھیں، ہماری ملاقات تو نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن آپ ہماری ماں ہیں، آپ ام المومنین ہیں، اس وقت روئے زمین پر آپ سے بڑی قدر والی شخصیت کوئی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تو میں کیا کر سکتی ہوں، کہا آپ حضرت علی سے بات کر لیں، منظر سمجھ رہے ہیں میرا، آپ حضرت علی سے بات کر لیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے بات کرنے سے یہ بات ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کہ آپ اس امت کی ماں ہیں، آپ کا کہنا کون ٹالے گا، آپ سے متعلق قرآن سورہ نور میں آپ کی شہادتیں موجود ہیں، آپ کی عظمت موجود ہے۔ سید عائشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں حضرت علی کے پاس چلتی ہوں۔ حضرت عائشہ مکہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوئی ہیں، ادھر جنگ کا کہیں تصور ہے، یہاں لڑائی کا کہیں تصور ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب لے کر، اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یعنی میں سے جو تھا وہ لے کر پہنچا، حضرت علی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت علی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ اپنے خیمے میں آرام فرمائیں، صبح کے وقت انشاءاللہ بیٹھتے ہیں اور اس پر مذاکرات کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، اور یہ جو بہت بڑا گمبھیر مسئلہ بنا ہوا ہے، میری گزارش آپ سن لیجیے گا کہ میں خلیفہ ہوں اس وقت، اور مظلوم خلیفہ، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں حضرت علی کے دور میں حضرت علی جیسا شخص نہ ہوتا تو اسلام آج نہ ہوتا، یعنی جس برداشت کے ساتھ آپ نے نظام خلافت کو چلایا ہے اور جس بردباری کے ساتھ چلایا ہے، یہ حضرت علی کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی ایک مظلوم خلیفہ تھے، یعنی اس دور میں آپ اس دور میں خلیفہ بنے کہ جس وقت ہر طرف افراتفری تھی، اور آپ کی متانت، آپ کی بردباری، آپ کی سنجیدگی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے جو وراثی علم تھا، اس کا مظاہرہ آپ نے اپنی عملی زندگی کے اندر بیان فرمایا۔ آپ نے ام المومنین سے کہا کہ میری گزارشات سن لیجیے گا، ام المومنین نے کہا ٹھیک ہے۔ اب سیدہ عائشہ اپنے خیمے میں تشریف لے گئی، درمیان میں جو یہودی تھے انہوں نے رات کے وقت حضرت عائشہ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان پر حملہ کر دیا، اور یہ کہا کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ حضرت عائشہ کو ایک شوق ہوا اور گویا کہ ایک عجیب سا تعجب ہوا کہ علی نے تو ہمیں رکنے کے لیے کہا ہے، یہ لشکر علی نے کیسے بھیج دیا؟ حضرت زبیر نے کہا ام المومنین یہ کیا بات ہے؟ فرمایا بات کچھ بھی ہو آپ مقابلہ کرو اب سامنے، ورنہ ہمارے لوگ مارے جائیں گے۔ اب وہ سامنے ہر بندہ کہتا تھا کہ ہمیں حضرت علی نے بھیجا ہے، اور رات ہی کو ہم تمہاری تاریخ ختم کر دیں گے تاکہ صبح کا سورج تم نہ دیکھ سکو، صبح کی روشنی تم نہ دیکھ سکو۔ ابھی لڑائی جاری تھی تو حضرت علی کو خبر ہوئی، رات کا یہ پورا منظر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ کے کجاوے میں جلوہ گر ہیں، اور اونٹ موجود ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم پہنچے، آپ نے ان خارجیوں کو تعقب رکھ کر اپنے جوانوں کو کہا کہ ان کو ختم کرو، یہ جو بیچ میں فساد ڈال رہے ہیں، اور ایک غلام کو کہا کہ فوراً تم جاؤ اور جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی جو ہے اس کی کونچیوں پر تلوار مارو تاکہ وہ اونٹ نیچے بیٹھے۔ حضرت عائشہ کا اونٹ بیٹھ گیا تو بہت بڑا امن آ جائے گا اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ جناب سکون ہو چکا ہے، یہ اس ایک رسم تھی۔ وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے جیسے ہی اونٹ کی ٹانگوں پر تلوار کا وار کیا تو حضرت عائشہ کا کجاوا گرا۔ حضرت عائشہ کا کجاوا گرنا تھا کہ آپ کے بھائی حضرت محمد، جو حضرت ابوبکر کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، حضرت عائشہ جب کجاوے سے گرتی ہے نیچے تو حضرت محمد نے اپنی گود میں پکڑ لیا، اب حضرت عائشہ، اب دیکھیں ولیوں کی شان بھی آپ دیکھیں، اس میں کتنی کرامتوں کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ سمجھی کہ مجھے کس نے پکڑ لیا، اور ایک آپ اپنی حیا اور عفت میں چیخ اٹھی، فرمایا خدا تجھے آگ میں جلائے، تو نے میرے جسم کو ہاتھ کیسے لگایا؟ تو یہ تو بھائی تھے، انہوں نے فوراً آپ کے منہ پر ہاتھ رکھا، کہا دنیا کی آگ کہیے آخرت کی نہ کہیے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ دنیا کی آگ، اور جب دیکھا تو یہ تو میرا بھائی تھا. اور تاریخ گواہ ہے کہ دیکھیں محمد بن ابی بکر کو گرفتار کیا گیا اور ان کو بعض ظالموں نے جناب جو ہے کہ وہ آگ میں جلایا. تو حضرت عائشہ کی زبان سے جو جملہ نکل چکا تھا وہ تقدیر الہی بن گیا. تو اس وقت یہ معاملہ تشریفی کی طرف آیا ہے. تو قرآن نے اس چیز کو ذکر کیا کہ اس میں انا کا کوئی دخل نہیں تھا، نفس کا کوئی دخل نہیں تھا، یہ صرف ایک مسئلے کو سلجھانے کے لیے نیک نیتی پر باہم رنجشیں اور ملال آ گئی. اللہ فرماتا یہ ہمارے نزدیک ویسے ہی مقبول ہیں. اور فرمایا ونزعنا ما فی صدورهم من غل، یہ قرآن نے واضح کر دیا ہمیں کسی کوفی شامی بصری ایرانی کی تاریخ کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے صحابہ کی شان بیان کر دی ہے کہ جب اس جنت میں جائیں گے تو ہم ان کے دل سے ایک دوسرے کے لیے جو نیک نیتی کی بنا پر ملال اور کدورت ہے اس کو نکال دیں گے. فرمایا ونزعنا، ہم خود نکالیں گے، ما فی صدورهم من غل، ان کے دلوں کے اندر جو کینہ تھا بظاہر وہ نکال دیں گے اور انہیں اس جنت میں داخل کر دیں گے جس میں اللہ رب العالمین نے جس کے نیچے نہریں بہائی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم یہ اکثر اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے. حضرت طلحہ کی شہادت کے بعد، حضرت زبیر کی شہادت کے بعد، اللہ اکبر، اہل سنت کا تو یہ موقف ہے کہ اس اجتہاد میں حضرت علی حق پر تھے. اور میں نے ام المومنین کی بات آپ کو بتا دی کہ ام المومنین فرماتی ہے کہ مجھے پتا ہوتا کہ اتنی بڑی سازش ہونے والی ہے تو میں مکہ چھوڑ کر کبھی نہ جاتی. اور آپ اپنی آخری عمر تک روتی رہتی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، لوگوں نے درمیان میں آ کر کتنا بڑا اختلاف پیدا کیا ہے. تو یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اہل حق کی نیتوں پر انہیں اجر عطا فرمایا ہے. اہل حق کی نیتوں پر انہیں اجر عطا فرمایا ہے. صحابہ کرام سے متعلق بدظنی رکھنا اس وقت قرآن کی اس آیت کے تحت شدید حرام قرار پائی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم پر اسلام پہنچ رہا ہے. اور قرآن نے ان کا پورا تحفظ کیا. قرآن نے کہا ونزعنا ما فی صدورهم من غل، ان کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے لیے کوئی کینہ آ چکا ہے تو ہم خود نکال دیں گے اور ہم ان کو پاک صاف کر کے جنت میں بھیجیں گے. اور حضرت علی یہ کہا کرتے تھے اپنے دور کے اندر، فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا عثمان، طلحہ، زبیر، ان لوگوں میں سے جو لوگ ہیں، جب حضرت علی سے پوچھا گیا نا یہ آیت کس کے لیے اتری ہے، یہ حضرت علی سے پوچھا گیا خود کہ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کے دلوں کے اندر جو کینہ ہوگا وہ ہم نکال دیں گے، ملال ہوگا وہ نکال دیں گے اور پھر انہیں جنت میں داخل کریں گے. تو حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں یہ آیت کن کے متعلق اتری ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں وَيَرْوِي عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا، فرماتے اس سے مراد میں ہوں، وہ عثمان اور عثمان ہیں، کہ سبحان اللہ، وہ طلحہ اور طلحہ ہیں، وہ زبیر بن عوام، زبیر بن عوام ہیں، من الذین قالوا من الذین قال اللہ تعالیٰ فیہم ونزعناہم، ہمارے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر جائیں گے. یعنی دنیا میں تو لوگوں نے ہمیں ملنے نہیں دیا، دنیا میں ہمیں لوگوں نے ملنے نہیں دیا، لیکن قیامت کا دن ہوگا کہ ہمارے سب کے سینے صاف ہوں گے اور ایک دوسرے سے ہم شیر و شکر ہو کر جنت کے اندر جائیں گے. تو یہ قرآن مجید نے جنتیوں کی تعریف کی ہے. لیکن جب جنتی جنت میں چلا جائے گا، اب دیکھیں وہ تو شان بندہ نوازی ہے، یہ تو شان بندہ نوازی بیان کی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم مٹا دیں گے تمہاری نیتوں پر. یعنی انسان جس قدر بھی مخلص ہو جائے اللہ کی شان قدوسیت کے مقابلے میں اس کے اخلاص کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ بندہ نوازی ہے کہ وہ نیکیوں کو قبول فرماتا ہے، یہ شان بندہ نوازی ہے. اور شان بندگی کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل تھا کہ ہم نے تمہیں بخش دیا، تمہارے سینوں سے باتیں نکال دی. اور شان بندگی کیا ہے کہ بندے کو کیا سوچنا ہے؟ تو قرآن آگے ذکر کرتا ہے کہ ہم نے جس طرح بندہ نوازی کی ہے اس طرح ہمارے بندے جو ہے وہ بندگی کی ایک شان کو بیان کرتے ہیں. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وہ کہتے ہیں اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے رب نے ہمیں فضل عطا فرمایا کہ ہم ہدایت پر آ گئے. یہ شان بندگی ہے، یہ ہمارے رب کا فضل ہے. وَمَا كُنَّا لِنَهْدِيَ، اور ہم ہرگز ہرگز ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے. فرمایا کہ لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. فرمایا یقینا اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو اس لیے ہم ہدایت یافتہ ہو گئے. اب آگے اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے جو ذکر ہے کہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، اور وہ کہتے ہیں کہ یقینا یہ رسول حق لے کر آئے تھے اور ہم نے ان سے دین لیا. تو یہ اللہ کا فضل تھا کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے. جنت ہمارے عملوں کا نچوڑ نہیں ہے، ہمارے عملوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. تو یہ شان بندگی ہے بندے کی طرف سے، یہ نہیں کہ میں بڑا نمازی غازی، میں بڑا ولی تھا اس لیے جنت میں جا رہا، کہا نہیں، یہ میرے ہاں من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اور وہاں سے شان بندہ نوازی کیا ہے؟ یہ تو میں نے تیری نماز کی وجہ سے جنت دے دی ہے. وہاں سے شان بندہ نوازی کیا ہے؟ یہ تو تیرے کلمے کی وجہ سے میں نے جنت دے دی ہے، یہ تو تیری نیک نیتی کی وجہ سے جنت دے دی ہے. اور شان بندگی کیا ہے؟ نہیں مولا، یہ تیرا فضل ہے جو تجھے جنت دے رہا ہے، یہ تیرا فضل ہے جو تجھے جنت دے رہا ہے. اور قرآن یہاں پر کہتا ہے ونودو، اور قیامت کے دن ندا کر دی جائے گی، سبحان اللہ، قیامت کے دن ندا کر دی جائے گی کہ انتلکم الجنہ، کہ یہ جو جنت تم دیکھ رہے ہو نا جو تمہارے سامنے آ گئی ہے، کہ انتلکم الجنت ارثتموها، جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے یہ جنت جو تم دیکھ رہے ہو، بما کنتم تعملون، یہ اس کا نتیجہ ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے، یہ اس کا نتیجہ ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے. تو وہاں پر فضل سے اللہ رب العالمین اپنی عطا کو ذکر نہیں کر رہا، بلکہ بندے کی شان کو بیان کرنے کے لیے اس کے عمل کو ہی کہہ رہا ہے کہ یہ تیرے عمل کی وجہ سے جنت ہے. اور بندگی کیا ہے؟ وہ اپنے عمل کو خاطر میں نہیں لا رہا، وہ کہہ رہا مولا یہ تیرا فضل ہے جو تو مجھے عطا فرما رہا. تو یہ جنتیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کو ذکر فرمایا. اور حضور کی حدیث ہے کہ جان لو اعلموا ان احدکم لن يدخل العمل الجنہ، کسی کا عمل کسی کو جنت میں نہیں لے کے جاتا، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے جو جنت میں لے جاتا ہے. اب ایک اللہ کا عادل ہے، عادل تو یہ کہ ایک ایک نیکی کو اگر وہاں پر ناپا جائے، دیکھا جائے، تو پھر کون ہے چیدہ چیدہ لوگ؟ وہ تو صحابہ کرام کی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی، جن کا اخلاص اللہ کی بارگاہ مقبول ہوا، ہم جیسوں کا کیا ہوگا؟ لیکن اللہ رب العالمین نے فضل بھی رکھا ہے. اور فضل کیسا ہے؟ جو بخاری کی حدیث ہے کہ بدکارہ عورت ہے، پوری زندگی اس کے گناہ میں گزری ہے، وہ جا رہی ہے جات شرک کی، صرف کتے کو پانی پلانے سے جنت میں چلی جائے گی؟ عدل تو یہ نہیں ہے. فرما فضل یہ ہے کہ اس نے ہماری جانب سے کسی پر رحم کر دیا ہے، تو لہذا ہم اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، جنت میں داخل کر دیتے ہیں. تو یہ فضل الہی ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین سے عدل نہیں، اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے. اس لیے حدیث پاک میں آیا جو بخاری مسلم میں ہے کہ جب رب سے دعا کرو تو دعا کے آخر میں اس کو فضل کا واسطہ دو. اس لیے کہ حضور فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے طریقے میں سے کہ جب خدا کو اس کے فضل کا واسطہ دیا جاتا ہے تو خدا پھر گناہ کو معاف کرتا ہے، دعا کو مستجاب فرماتا ہے. اے مولا ہم تیری بارگاہ میں تیرے فضل کا واسطہ تجھے دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں شریعت کی تعلیم پر مستقیم فرما، اہل اسلام پر خاص کرم فرما، ہمارے اس ملک پر خاص فضل فرما، رہتی دنیا تک اس ملک کو مستقیم اور استحکام عطا فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اور ہم تجھے تیرے فضل کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں اور قیامت تک ہماری اولادوں کے لیے یہ دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی محض محض صرف اپنے فضل کے طفیل گلے گلزار فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.